السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن پروگرام سننے کے لیے اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری یہ نشریات سماعت فرمائیے۔ آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کریں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
گوادر کی بندرگاہ سے تجارتی سامان کے برآمد کا باقاعدہ آغاز۔ اقتصادی راہداری منصوبے سے پورا ملک یکساں طور پر مستفید ہوگا، وزیر اعظم کا بیان۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بلوچستان کے علاقے ہب میں شاہ نورانی مزار دھماکہ، 54 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ کراچی سے میں ہوں سعود ظفر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
ترک صدر کے پاکستان کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں شریک نہیں ہوں گے پی ٹی آئی، یہ رویہ مثبت نہیں، حکومتی قانون ساز اور تجزیہ کار کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، انسداد دہشت گردی کے لیے مزید مربوط کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، تجزیہ کاروں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
افغان پارلیمنٹ اور صدر کے مابین اختلافات میں شدت۔ پارلیمنٹ نے 2 مزید وزراء کو عہدوں سے الگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں ہوں کابل سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بلیک منی اور بدعنوانی کے خلاف مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ 500 اور 1000 کے نوٹوں پر پابندی لگانے کے بعد وزیر اعظم کی تقریر۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
must obey all state and city laws as well as all directions provided by officers۔
واشنگٹن میں ہفتے کو دیر گئے ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل کے باہر مظاہرین نے نعرے لگائے کہ پل بناؤ دیواریں نہیں۔ یہ نعرہ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس وعدے کا حوالہ ہے کہ وہ میکسیکو امریکہ سرحد پر دیوار تعمیر کریں گے۔ اور بین الاقوامی خبروں میں مزید یہ کہ امریکہ میں ڈیموکریٹس کی طرف سے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے انتخاب میں اپنی شکست کا ذمہ دار ایف بی آئی ڈائریکٹر جیمز کومی کو قرار دیا، اور عراق کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے نمرود شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تجویز پہ تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سخت سیکیورٹی میں گوادر کی بندرگاہ سے تجارتی سرگرمیوں کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری منصوبے کی تکمیل کے لیے ہر ممکن اقدام کو یقینی بنائیں گے۔ تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
وزیر اعظم نواز شریف نے اتوار کو گوادر میں ہونے والی ایک خصوصی تقریب میں چین سے یہاں پہنچنے والے تجارتی سامان کو مشرق وسطی اور جنوبی افریقہ کے لیے سمندر کے راستے روانہ کرنے کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری ایک حقیقت بن رہا ہے، اور اس منصوبے کی بدولت پاکستان تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ افغانستان، وسطی ایشیا اور چین کے مغربی علاقوں کو سمندر تک رسائی کا آسان راستہ فراہم کرتی ہے۔
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور از ناؤ گوئنگ ٹو بی اے ریئلٹی انشاءاللہ۔ اٹ از ٹو اوپن اپ اے ورلڈ آف اپرچونٹیز ناٹ اونلی فار پاکستان اینڈ چائنا بٹ فار دی ہول ریجن۔
وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی راہداری ایک حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ اس منصوبے کی بدولت روزگار کے مختلف مواقع پیدا ہوں گے، جس سے نہ صرف پاکستان اور چین بلکہ پورا خطہ مستفید ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک منصوبہ پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا، بالخصوص پاکستان کے پسماندہ ترین علاقوں کو ترقی اور خوشحالی کے بے شمار مواقع فراہم کرنے کا باعث بنے گا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کا براہ راست جواب دینے کی بجائے نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ پورے ملک کے لیے ہے، اور کسی بھی صوبے یا علاقے کو اس سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ افتتاح کی تقریب میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور اعلی حکومتی شخصیات کے علاوہ غیر ملکی سفیروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر نواز شریف نے ضلع خضدار کے علاقے شاہ نورانی میں مزار پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے والے انتہا پسند اور دہشت گرد ہمارے حوصلے کمزور نہیں کر سکتے۔ شاہ نورانی درگاہ پر ہونے والے مشتبہ خودکش حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 54 ہو گئی ہے، جبکہ اب بھی درجنوں زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے انہیں مشتبہ خودکش بمبار کے جسم کے اعضاء ملے ہیں جن کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بلوچستان میں شاہ نورانی کے مزار پر ہونے والے خودکش حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد اب 54 ہو گئی ہے، 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ درجنوں خاندان اب بھی اپنے عزیزوں کی تلاش میں کراچی اور ہب کے ہسپتالوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد کا تعلق کراچی سے ہے۔ کراچی سے ہمارے نامہ نگار سعود ظفر کی رپورٹ۔
سول اسپتال ہب میں ناکافی طبی سہولیات کے باعث زیادہ تر زخمیوں کو کراچی منتقل کیا گیا، جہاں پہلے ہی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، لیکن دشوار گزار راستوں اور فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کی منتقلی میں تاخیر ہوئی۔ بم دھماکے کے نتیجے میں 25 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کے لیے اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے سول اسپتال کراچی کا دورہ کیا، جن میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ڈی جی رینجر سندھ بلال اکبر اور کور کمانڈر کراچی نوید مختار شامل تھے۔ زخمیوں کو کراچی منتقل کرنے کا سلسلہ رات دیر سے شروع ہوا اور ڈاکٹرز نے ابتدائی معائنے کے بعد بتایا کہ زیادہ تر زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے میڈیا کو بتایا کہ امدادی سرگرمیوں میں مدد کے موقع پر فوج کی طرف سے طبی ٹیم اور جوانوں کو بھی روانہ کیا گیا تھا، لیکن علاقے میں ہیلی کاپٹر کے اترنے کی جگہ نہ ہونے کے باعث زخمیوں کو ہیلی کاپٹر سے منتقل کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سول اسپتال کراچی پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ اگر زخمیوں کو منتقل کرنے میں تاخیر نہ ہوتی تو بہت سی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی۔
ضرور ہے اس بات پہ کہ وہ پراپر فیسلٹیز موجود نہیں تھی اس جگہ پہ بھی کہ وہاں سے لایا جا سکے، یہاں اس سے قریب ایسی جگہوں کی امیڈیٹلی اور تقریباً 3.5-4 گھنٹے لگتے ہیں نارملی لانے میں، اور اس بلاسٹ کے بعد تو اتنی بری حالت تھی، وہاں پہلے ایمبولینسز پہنچانا وہ بھی میجورٹی کراچی سے گئی ہے اور پھر وہاں سے لانا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں 7-8 گھنٹے کا ٹوٹل یہ پروسیس تھا۔
سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خواجہ اظہار الحسن،
یقیناً جو صورتحال شہادتوں کی ہے وہ بہت زیادہ ہے، قومی سانحہ ہے۔ اس موقع پر متحدہ قومی موومنٹ کا ایک ایک کارکن اور ذمہ دار پاکستان کے اس تمام المناک سانحے کے اوپر پوری قوم کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ کھڑا ہے کہ یہ معصوم لوگ، پاکستان کے معصوم شہری، ان کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کی گئی ہے ان دہشت گردوں کے راستے میں ہم بھی سب سے بڑی دیوار ہیں۔
11 سالہ سرفراز کے خاندان کے تمام افراد بحفاظت واپس لوٹ آئے، لیکن اس کا والد اسے ابھی بھی تلاش کر رہا ہے۔
یہ بھائی 4 دن پہلے گئے تھے شاہ نورانی، پوری فیملی، پورا قبیلہ ان کا خاندان گیا ہوا تھا نا، تو اس کے بعد کل جو دھماکہ حادثہ ہوا، یہ خود تو والی صاحب مائیگیری کام کرتا ہے، یہ تو موجود تھے، پریشان ہوئے رات تک۔ ان کی فیملی کتنے لگے، فیملی آئی پانی گھر 12 لگے، اس کی فیملی تھا کہ صرف ایک بچہ اس کا مس پرسن ہے نا، 11 سے 12 سال عمر ہے، اس کا نام سرفراز ہے نا۔
عبد الواحد بھی اس حادثے میں زخمی ہوا جو ابھی سول اسپتال کراچی میں زیر علاج ہے۔
نورانی پہ نا میرا لڑکا بولتا ہے ایسا دھماکہ ہو گیا، میں ایسا گر گیا، میرا بے ہوش ہو گیا، ہم نہیں جانتے، ہم کدھر ہے، واپس لے کے گیا عباسی میں، عباسی سے ہم لایا ادھر، ابھی ادھر ہم لایا نا، ابھی ڈپ میں چڑھا رہے، ابھی کبھی سے یہ بات بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو نکالا، میرے کو نکالا، اس کو نکالا، اس کو بیوی بھی ہوئے رو رہے۔
سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغان صدر اشرف غنی نے پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے جس میں وزیر خارجہ سمیت 3 وزراء کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا۔ صدر نے پارلیمنٹ کو لکھے گئے ایک خط میں کہا کہ اس موقع پر کابینہ میں رد و بدل کا کرنا آسان نہ ہوگا۔ اس پیش رفت کو صدر اور پارلیمنٹ کے درمیان فاصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کابل سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے۔
افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور پارلیمنٹ یعنی اولسز درگاہ کے مابین وزراء کے خلاف احتسابی عمل پر پیدا ہونے والے اختلافات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اتوار کے روز اولسی درگاہ نے کثرت رائے سے 2 مزید وزراء کو علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر دیا، تاہم رائے شماری میں ایک اور زیر کامیاب ہو گئے۔ رائے شماری سے قبل اولسی جرگہ کے ممبران نے صدر اشرف غنی کی جانب سے اسپیکر کو لکھی گئی خط پر بات کے دوران حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید کی۔ صدر اشرف غنی نے خط میں اولسی جرگہ کے ممبران سے درخواست کیا تھا کہ فی الوقت کابینہ میں رد و بدل سے ملک و قوم کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لہذا وزراء کے احتساب سے گریز کیا جائے۔ ایک روز قبل اولسی جرگہ نے کثرت رائے سے تین وزراء کو غیر اطمینان بخش کارکردگی کی بنا پر ان کی عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا۔ متاثرہ وزراء میں وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی بھی شامل ہے۔ ممبران پارلیمنٹ کے علاوہ عام لوگ بھی افغان حکومت کی کارکردگی سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے۔ ایک افغان تجزیہ کار ظریف امین یار نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کے دوران اولسی جرگہ میں وزراء کی کارکردگی کو غیر اطمینان بخش قرار دینے کے فیصلے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ افغان حکومت معاملات چلانے اور عوامی مسائل حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، کابل، افغانستان۔
واشنگٹن میں ہفتے کو دیر گئے ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل کے باہر مظاہرین نے نعرے لگائے کہ پل بناؤ، دیواریں نہیں۔ یہ نعرہ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس وعدے کا حوالہ ہے کہ وہ میکسیکو امریکہ سرحد پر ایک دیوار تعمیر کریں گے۔ ہفتے کے روز دارالحکومت میں مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کے سامنے کینڈل لائٹ ویجل کیا اور پھر پینسلوانیا ایونیو پر ہوٹل کی طرف بڑھے، جہاں انہوں نے ٹریفک کو روک دیا۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹر کو بھی متبادل راستہ لینے کو کہا گیا۔ مینہٹن میں بھی تقریباً 2000 افراد نے مظاہرہ کیا۔ نیو یارک کے مظاہرے میں مظاہرین نے جو سائن اٹھا رکھے تھے ان میں بلیک لائف میٹرز کے نعرے درج تھے۔ لاس اینجلس اور شکاگو کی طرح بڑے شہروں میں ہزاروں افراد نے مظاہرے کیے، جبکہ وارکیسٹر، میساچوسٹس اور آئیوا جیسے شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے۔ یہ مظاہرے ایک ایسے وقت پر ہو رہے ہیں جب نئے منتخب صدر ٹرمپ ٹاور میں اپنی رہائش گاہ پر اپنی عبوری ٹیم سے ملاقات کر رہے تھے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سینکڑوں مظاہرین ہفتے کی شام وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہوئے۔ ان میں سے کئی ایک نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر لو ٹرمپ ہیٹ جیسے نعرے درج تھے۔ شمیں روشن کیے ایک پرامن احتجاج کا ماحول رہا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی شہری آزادیوں اور انسانی حقوق کے لیے خطرہ ہیں۔ بعض مظاہرین نے اس موقع پر شاعری پڑھ کر سنائی تو بعض نے محبت اور امن کے گیت گائے۔ یہ آوازیں پورٹ لینڈ کے شہر سے آ رہی ہیں۔ یہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور میئر اور پولیس کی جانب سے پرامن رہنے کی تاکید کے باوجود مظاہرے جاری ہیں۔ یہاں ایک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا۔ دس یوں ہزاروں لوگ امریکہ بھر میں مختلف شہروں میں چوتھے روز بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حیران کن فدا کے خلاف مظاہروں میں مصروف رہے۔ نیو یارک میں ہفتے کی شام کے مظاہروں میں شہریوں نے بلیک لائیوز میٹر اور ناٹ مائی پریزیڈنٹ کے کتبے اٹھا رکھے تھے۔ ایک سخت انتخابی مہم کے بعد مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ ٹرمپ کی صدارت امریکہ کے شہری حقوق کو سلب کرے گی اور بدامنی کا سبب بنے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی منتظم کیلیان کانوے کا کہنا ہے کہ اگر ہلری کلنٹن انتخاب جیت جاتی اور ٹرمپ کے حامی مظاہرے کر رہے ہوتے تو یہاں موجود ہر شخص تنقید کر رہا ہوتا۔ کانوے نے صدر اوباما اور ہلری کلنٹن سے مطالبہ کیا کہ وہ مظاہرین پر زور دیں کہ وہ صدر منتخب اور ان کی انتظامیہ کو ایک موقع فراہم کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے بعد کئی شہروں میں مظاہرین نے ریپبلکنز کی اس مہم کی مذمت کی جس میں انہوں نے تارکین وطن کو محدود کرنے اور مسلمانوں کی رجسٹریشن کی بات کی۔ مظاہرین منتخب صدر کے خواتین کے خلاف مبینہ ناروا سلوک سے بھی شاکی ہیں۔ مختلف شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں تاحال زیادہ تر مظاہرے پرامن رہے ہیں۔ فیس بک کے ذریعے آئندہ دنوں میں بھی کئی شہروں بشمول کینٹکی، مشیگن، لاس ویگس اور سیاٹل میں مظاہروں کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد ان 20 سے 30 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر دیں گے جن کا مجرمانہ ریکارڈ ہے، اور وہ امریکہ میکسیکو کی سرحد پر دیوار بنانے کا انتخابی وعدہ پورا کریں گے اگر غیر قانونی تارکین وطن کا بہاؤ جاری رہتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں تقریباً 1.10 کروڑ غیر قانونی تارکین وطن بستے ہیں، لیکن ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جب سرحد کو محفوظ بنا دیا جاتا ہے اور قانون شکنی کرنے والے تارکین وطن کو بھی نکال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہی ان کی حکومت فیصلہ کرے گی کہ امریکہ میں مقیم باقی غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ امریکہ میں نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں اپنائے گئے موقف نے ان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں تشویش اور الجھن پیدا کر دی. انتخاب اور پرائمری انتخاب کے دوران ٹرمپ بعض کلیدی امور پر مبہم رہے جن میں داعش کے خلاف جد و جہد کا موضوع بھی شامل ہے. بعض امور پر انہوں نے مسلسل اپنی مخالفت کا اظہار کیا. انہوں نے 12 ملکی بحر الکاہل پار شراکت داری کے سمجھوتے ٹی ٹی پی کو مسترد کرنے کے بارے میں کہا. ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے پر دوبارہ مذاکرات کی بات کی اور پیرس میں آب و ہوا سے الگ ہونے کے بارے کا تذکرہ کیا جو اوباما انتظامیہ کی اہم کامیابیاں ہیں. برطانیہ اور فرانس کے وزراء خارجہ یورپی یونین کے اپنے ہم منصوبوں کے ساتھ خصوصی مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے جن میں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال ہونا تھا. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فریڈریکا موگرینی نے ٹرمپ کی حیران کن فتح کے بعد برسلز میں ہنگامی اجلاس بلایا تھا تاکہ ان کی بیان کردہ پالیسیوں پر بات کی جا سکے جن میں واشنگٹن کی یورپ کے ساتھ وابستگی پر بھی سوال اٹھائے گئے. برطانیہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ بورس جانسن اتوار کے اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے لیکن پیر کے روز خارجہ امور کی کونسل کے باقاعدہ اجلاس میں شرکت کریں گے. ٹرمپ نے اپنی کامیابی کے بعد برطانوی وزیراعظم تھریسا مے سے بات کی اور اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اہم اور خصوصی ہیں اور ان کی تشکیل کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے. جبکہ فرانس کے خبر رساں ادارے نے اطلاع دی کہ وزیر خارجہ ایجنڈے کی وجوہات کی بنا پر شرکت نہیں کر رہے. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ افورڈیبل کیئر ایکٹ جیسے اوباما کیئر بھی کہتے ہیں کو ختم کر کے اس کی جگہ نظر ثانی منصوبہ پیش کریں گے جو صحت کی نگہداشت کے لیے بہتر اور ارزاں ہوگا. سی بی سی ٹیلی ویژن سنڈے نائٹ میں پروگرام 60 منٹس میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بیان دیا. ٹرمپ اوباما کیئر کے شدید ناقد رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ موجودہ منصوبے میں وہ دو شکوں کو برقرار رکھیں گے جن میں پہلے سے بیمار اشخاص کو انشورنس میں شامل رکھنا اور بالغ بچوں کو 26 برس کی عمر تک اپنے والد کے والدین کے ساتھ شامل رہنے دینا شامل کیا جائے گا. امریکہ میں ڈیموکریٹ کی طرف سے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے انتخاب میں اپنی شکست کا ذمہ دار ایف بی آئی ڈائریکٹر جیمز کومی کو قرار دیا. اپنی مہم کے اعتیاد دینے والوں سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کلنٹن نے کہا کہ انتخابات سے پہلے ان کی نجی ای میلز کی تحقیقات کے اعلان کے باعث ان کی مہم کی رفتار متاثر ہوئی. انتخابات سے قبل قومی سطح پر ہونے والے رائے عامہ کے تمام جائزوں میں ہلری کلنٹن کو ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل رہی لیکن منگل کو ہونے والے انتخابات میں ٹرمپ فاتح قرار پائے. یہ پہلا موقع ہے کہ کلنٹن نے اپنے حامیوں سے اپنی ناکام مہم کے نتائج پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. انتخاب میں شکست کے بعد اپنے حامیوں سے نیو یارک میں بدھ کی شب خطاب کے بعد سے انہوں نے خود کو منظر عام سے دوری رکھا تھا. نیوزی لینڈ میں 7.8 شدت کا زلزلہ آیا. نیوزی لینڈ کے سب سے بڑے شہر کرسچن چرچ سے 90 کلومیٹر کی مسافت پر آنے والے اس زلزلے میں دارالحکومت ویلنگٹن میں بھی عمارتوں کو نقصان پہنچا. ویلنگٹن وہاں سے 200 کلومیٹر سے بھی زائد فاصلے پر ہے. اطلاعات کے مطابق نیوزی لینڈ کے ساحلی علاقے میں ہزاروں افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر بلند مقامات پر چلے گئے کیونکہ سونامی کے بارے میں خبردار کیا گیا. پولیس اور امدادی عملے نے ساحلی علاقے میں گھر گھر جا کر لوگوں کو نکالا. زلزلے کے بعد کئی مزید جھٹکے بھی محسوس کیے گئے. عراق کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے نمرود شہر پر قبضہ کر لیا ہے جس پر داعش کے عسکریت پسندوں نے چڑھائی کر دی تھی. عراق میں جوائنٹ آپریشنز کمان یا جے او سی نے اتوار کو ایک بیان میں بتایا کہ عراقی فوج کی 9ویں ڈویژن نے نمرود شہر کو مکمل طور پر آزاد کرا لیا ہے اور دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کے بعد عمارتوں پر عراقی پرچم لہرا دیا ہے. امریکہ نے آسٹریلیا سے ان پناہ گزینوں کو امریکہ لانے پر اتفاق کر لیا ہے جو پاپوا نیوگنی اور ناورا میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ افراد بحری جہازوں کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنے میں ناکام رہے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم مالکم ٹرن بول نے اتوار کے روز کہا کہ اس سمجھوتے پر ایک ہی مرتبہ عمل ہوگا اور اس کو دہرایا نہیں جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیح عورتوں بچوں اور خاندانوں کو اثر نو بسانا ہے. آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرنے والے پناہ گزینوں کو بحر الکاہل کے ان دو جزیروں میں حراستی مراکز میں رکھا جاتا ہے اور کبھی اسرائیل آسٹریلیا میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی چاہے حقیقتاً وہ پناہ گزین ہی کیوں نہ ہوں. امریکہ میں بسنے کے موقع سے انکار کرنے والے پناہ گزینوں کو ناورا میں مقیم رہنے کے لیے 20 سال کا ویزا دے دیا جائے گا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے نیوزی لینڈ کے دورے میں اس سمجھوتے کی تصدیق کی. تاہم معلوم نہیں کہ اس پروگرام میں کتنے پناہ گزین شامل ہوں گے یا نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اس سمجھوتے کا احترام بھی کرے گی. پیرس میں باتاکلان کانسرٹ ہال کو ہفتے کے شب دوبارہ کھول دیا گیا. تقریباً 1 سال پہلے داعش عسکریت پسندوں کے ایک مربوط حملے میں شہر میں 130 سے زائد افراد مارے گئے تھے جبکہ تقریباً 500 زخمی ہو گئے. راک سٹار سٹنگ تواکلن کانسرٹ کی ایک بڑی شاہ سرخی تھے جس کا آغاز ایک منٹ کی خاموشی سے ہوا جس میں 90 افراد کو یاد کیا گیا جو 13 نومبر 2015 کو موت کا شکار ہوئے۔ ہفتے کے روز ہونے والے کانسرٹ کی آمدن حملوں میں بچنے والوں کی مدد کرنے والے دو فلاحی اداروں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ انٹارکٹیکا کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کو کہا کہ امریکیوں کی اکثریت اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی درحقیقت وقوع پذیر ہو رہی ہے اور اس معاملے پر توجہ دینا چاہیے۔ نیوزی لینڈ کے شہر ولنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ 20 جنوری کو صدر براک اوباما کے عہدہ صدارت کی مدت ختم ہونے تک پیرس کے تاریخی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ جان کیری ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہمیشہ سے وکالت کرتے آئے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خیال میں ماحولیاتی تبدیلی ایک چکمہ ہے اور اپنی انتخابی مہم کے دوران وہ اس عزم کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ وہ گزشتہ سال کے پیرس معاہدے میں امریکہ کی شراکت داری کو منسوخ کر دیں گے۔ اور کولمبیا کی حکومت اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے باغیوں نے ہفتے کو کہا کہ انہوں نے ملک میں 52 سالہ خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے ایک نئے سمجھوتے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اور جنوبی کوریا میں امکان ہے کہ استغاثہ اس ہفتے سرک پار گیون ہی سے بدعنوانی کے سکینڈل کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس سکینڈل نے ان کی انتظامیہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور ملک بھر میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرین ان سے استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ عبید اعظم اعظمی بمبئی میں مقیم ایک معروف شاعر اور نغمہ نگار ہیں۔ اس کے علاوہ اردو عروض پر بھی ان کا کام اہم ہے۔ آئیے سنتے ہیں شہناز عزیز سے ان کی بات چیت سے اقتباس۔
میں نے اپنے کالج کے زمانے میں ایک تجربہ کیا کہ دیکھتے ہیں ایک بڑے میٹر میں غزل کہہ کہ کیسی لگتی ہے۔ مطلب پیش کرتا ہوں کہ رہ گزر رہ گزر رہ گزر رہ گزر چارہ جو چارہ گر وقت سے پیشتر ہو گئے بے خبر، سونا ہے مستقر الاما الحضر، درد دل کو بڑھانا بری بات ہے۔ رہ گزر رہ گزر چارہ جو چارہ گر وقت سے پیشتر ہو گئے بے خبر، سونا ہے مستقر الاما الحضر، درد دل کو بڑھانا بری بات ہے۔ آزمائش کی خواہش ہے تجھ کو اگر آزما تو زمانہ۔
تو سامعین یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کوئی سانس لینے کی مشق ہے، وہ کہ آپ کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آواز ہے عبید اعظم اعظمی صاحب کی، بامبے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں یہ، ممبئی یعنی جی۔ مجھے بہت دلچسپ لگا یہ جو آپ نے لمبی بحر میں کہا ہے کلام آپ کا، تو یہ میں یقین کریں میں سانس جب میں پوری آپ کی کر رہی تھی، کلپ نکال رہی تھی، تو کئی دفعہ میں نے اس لیے سانس لیا کہ میری اپنی سانس رکنے لگی تھی اتنا لمبا سنتے ہوئے۔ تو کیسے یہ خیال آیا اور کیسے پڑھتے ہیں آپ اتنی لمبی بحر میں چیزیں؟
دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو بمبئی میں جو ادبی ماحول تھا بہت خوشگوار تھا جب ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا، اور خاص طور سے جو کالجز میں بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے اس وقت، تو اس میں ایک سمپل سا راؤنڈ ہوتا تھا جس میں آپ کا شعر جس حرف پر ختم ہوا مجھے اس حرف سے شعر سنانا ہے، اور ٹیمیں اس وقت بڑی زبردست ہوا کرتی تھیں تمام کالجز کی، تو بہت ایک آدھ نمبر سے کوئی ٹیم ہارتی تھی، ایک آدھ نمبر سے کوئی ٹیم جیت جاتی تھی۔ تو یہی تجربہ کیا کہ کیوں نہ کچھ ایسا تجربہ کیا جائے کہ شعر تو وہ بھی ایک سنائیں گے، شعر ہم بھی ایک سنائیں گے، تو کچھ ایسا تجربہ کیا جائے کہ ہمیں زیادہ مارکس ملیں۔ تو زیادہ مارکس حاصل کرنے کے چکر میں یہ غزل ہو گئی تھی۔
تو اس میں کہیں یہ مقصد تو نہیں تھا کہ پکڑتے پکڑتے سرا آدمی بھول ہی جائے گا کہ کہاں شروع ہوئی تھی اور کہاں ختم ہوئی تھی؟
جی جی جی، کچھ ایسا مقصد کہہ لیجیے ضرور تھا۔ تو یہ ہوا کہ اس سے بڑے فائدے رہے جب تک لوگ کالج میں رہے، جب بھی گئے جہاں بھی گئے، خاص طور سے بیت بازی کے مقابلوں میں اور مشاعروں کے مقابلوں میں، تو وہاں پر الحمدللہ اول انعام سے نوازے گئے اس غزل کے سبب۔
ویسے عبید، جب ہم بات کرتے ہیں بمبئی کی تو خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ان کے ذہن میں پہلا خیال جو آتا ہے وہ بالی ووڈ کا خیال آتا ہے، اور اس میں ایک زبان بھی ہے ظاہر ہے جو کہ تمام اس وقت کی جو آپ کو میڈیا پہ زبان نظر آتی ہے، یعنی پرنٹ میں نہیں بلکہ ٹیلی ویژن میں خاص طور سے اور فلموں میں، تو آپ کی ایک بہت نستعلیق لہجہ بھی ہے اور زبان بھی ہے، تو کس حد تک آپ اپنے آپ کو پاتے ہیں یعنی کمفرٹیبل پاتے ہیں بمبئی کے ماحول میں؟
ہاں، ایک سوال تو ہے اور پیچیدہ سوال بھی ہے۔ اصل میں دراصل ہم لوگوں کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی کہ جہاں ہم نے آنکھ کھولتے ہی علی سردار جعفری، مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی، اخترالایمان، علی جواد زیدی، یوسف ناظم، کالیداس گپتا رہا, اس طرح کے بزرگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع حاصل ہوا, سعادت حاصل رہی. اور دوسری طرف بالکل جہاں ناگپاڑے پہ ہم لوگ رہتے تھے, بالکل جس طرح سے آپ فلموں میں جو زبان سنتی ہیں میرے کو تیرو کو
جی,
وہ والی زبان کا ماحول ناگپاڑے کا. تو بہرحال چونکہ ہم لوگ کے بچپن میں بڑی حد تک جو آس پاس ہم لوگوں کے خاص طور سے جو لوگ رہے وہ زبان سے جڑے ہوئے لوگ تھے, چاہے علماء رہے ہوں یا شعرا رہے ہوں, تو اس سے زبان کو سنوارنے کا سدھارنے کا موقع ملا اور زبان کی باریکیاں اور اس کی نزاکتوں کو سمجھنے کا بھی موقع ملا. اور دوسری طرف جو ہے وہ ناگپاڑے کا اور بھنڈے بازار کا اور ڈونگری کا وہ ماحول بھی تھا جہاں بالکل الگ طرح کی زبان تھی. تو بہرحال دونوں زبانوں کے درمیان سے نکلتے نکلاتے یہاں تک پہنچے ہیں.
میں نے آپ کا کچھ نمونہ کلام ڈالا تھا اس میں, تو اس میں آپ کا ایک شعر تھا کہ دل میں نہ رکو خواہش و تیزی سے گزر جاؤ, حساس علاقے میں ٹھہرنا نہیں اچھا. مجھے بہت پسند آیا کیونکہ کیسے معاشرے میں رہتے ہوئے, مطلب معاشروں میں بلکہ خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے واقعات ہیں, تو وہاں حساس علاقے بھی ہیں اور وہاں نہ رکنا بڑا خطرناک بھی ہے. تو میں نے فیس بک پہ ڈالا تھا, یہ نام ہے ان کا ذرہ بے نشاں, بہت یہ معلوم ہوتے ہیں خود بھی شاعر ادیب قسم کے, انہوں نے بڑی داد دی ہے اور سراہا ہے. جی پتہ ہے آپ کا سے بات بھی ہو رہی تھی اسی وقت, پاکستان میں بلوچستان میں ایک علاقہ ہے ہب کے نام سے, تو وہاں سے خبر آئی کہ ایک مزار تھا وہاں پہ پہاڑ کے اندر, وہ مزار ہے شاہ نورانی کا, اس میں جمع تھے 500 کے قریب لوگ, وہاں کسی نے دھماکہ کر دیا, زیادہ تر ظاہر عورتیں اور بچے اور معصوم لوگ جو جاتے ہیں, تو 30 لوگ تو وہیں مر گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں ابھی وہاں پر. بڑا یعنی
میں صرف ایک فلم آ رہی تھی ہم لوگوں کی لیکن وہ آ نہیں سکی کسی وجہ سے, رکی ہوئی ہے, اس کا نام تھا کچھ لوگ, موضوع یہی تھا.
جی
تو میں نے اس میں جو گانے لکھے تھے اور جو کچھ کمنٹری تھی وہ منظوم تھی, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس منظر میں تھے.
بالکل, اور یہ ان لوگوں کے لیے جس طرح بے نام چلے جاتے ہیں, کسی کو پتا بھی نہیں لگتا, نہ ان کے قاتل پکڑے جاتے ہیں, بس وہ ختم ہو جاتے ہیں لوگ. جی سنائیے.
المیہ ہے, تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کون لوگ کرواتے ہیں. بہرحال میں وہ 6 مصرے آپ کو سناتا ہوں جو اسی پس منظر میں ہیں.
جی
کہ انسانیت کا دھیان نہ انسان کا رہا, اسلام کا خیال نہ قرآن کا رہا, اس دل کا مول کوئی نہ تو جان کا رہا, دہشت گری میں فائدہ نقصان کا رہا. دہشت گروں سے پوچھے کوئی رب کے واسطے, مذہب سے لڑ رہے ہو کہ مذہب کے واسطے.
واہ واہ, یہ جو آپ نے کہا نا دہشت گری میں فائدہ نقصان کا رہا, کوئی اس میں شک نہیں, کتنی بہت ہی اچھی آپ نے بات کہی. اچھا کچھ اور سنائیے پلیز, آج ہمیں سننا چاہیے.
بہرحال میں کچھ اور سنا دیتا ہوں آپ کو کہ عشق کے باب میں نقصان لیا جاتا ہے, عشق کے باب میں نقصان لیا جاتا ہے, جان دی جاتی ہے احسان لیا جاتا ہے, اس کے فرمان پہ سوچا نہیں کرتے ہے دل, وہ جو کہہ دے اسے بس مان لیا جاتا ہے.
اسی پیار کی باتوں کو غزل کہتے ہیں, غزل
پروگرام ہفتہ کے
ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔ خط آپ کے۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1:30 بجا ہے۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سخت سیکیورٹی میں گوادر کی بندرگاہ سے تجارتی سرگرمیوں کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری منصوبے کی تکمیل کے لیے ہر ممکن اقدام کو یقینی بنائیں گے۔ بلوچستان میں شاہ نورانی کے مزار پر ہونے والے خودکش حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 54 تک پہنچ گئی۔ 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ درجنوں خاندان اب بھی اپنے عزیزوں کی تلاش میں کراچی اور حب کے ہسپتالوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں زیادہ تر افراد کا تعلق کراچی سے ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر ایک تجدیاتی رپورٹ تیار کی ہے اسلام آباد سے ناصر محمود نے، آئیے سنتے ہیں۔
رواں برس اب تک ملک کے مختلف حصوں میں متعدد دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں، جن میں درجنوں شہری ہلاک و زخمی ہوئے، لیکن مبصرین کے بقول خاص طور پر جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں حالیہ 3 مہینوں کے دوران دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو مزید مربوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگست میں کوئٹہ میں سول اسپتال کے باہر ایک خودکش بم دھماکے میں 70 سے زائد افراد مارے گئے، جن میں اکثریت وکلا کی تھی، جبکہ گزشتہ ماہ کے اواخر میں کوئٹہ کے نواح میں پولیس کے ایک تربیتی مرکز پر حملے میں 60 سے زائد زیر تربیت اہلکار جان کی بازی ہار گئے۔ ہفتے کو بلوچستان کے ہی ضلع خوزدار میں ایک مزار پر ہونے والے مشتبہ خودکش بم دھماکے میں 54 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ حکام ان واقعات کو دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی جاری کارروائیوں کا رد عمل قرار دینے کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے وہ بیرونی طاقتیں ہیں جو چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو سبوتاج کرنا چاہتی ہیں۔ مبصرین بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے، لیکن ان کے بقول شدت پسندوں کے معاونین کو ختم کیے بغیر اس افریت پر پوری طرح قابو پانا مشکل ہے۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکام اقتصادی راہداری پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، جبکہ دہشت گرد ماضی کی نسبت اب آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
تو دی گورنمنٹ از ورکنگ، مگر اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ اس پہ روٹ کے اوپر، زیادہ پروٹیکشن کی روٹ پہ ہے، مگر آف کورس دوسری طرف بھی چل رہے ہیں۔ مگر جس طرح کے لاسٹ 15 ایئرز گزرے ہیں، اس میں اٹ ول بی ٹو ڈیفیکلٹ کہ آپ کہیں کہ 100% یہ سلیپنگ سیلس کو ختم کر دیں، جہاں پہ خاص طور پہ یہ ریڈیکلائز ایلیمنٹ جس کو لشکر جنگ بھی کہتے ہیں، جو ویسے درباروں پہ ہٹ کرے گا، اس طرح کے ایگزسٹ کرتے ہیں۔
سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی کے خیال میں حکومت دیگر سیاسی معاملات میں الجھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردی کے خلاف اس کی توجہ تقسیم دکھائی دیتی ہے۔
نیٹا خود تو نظر کہاں رکھ سکتا ہے، اس کے پاس تو کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس کے لیے تو انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، سویلین ادارے کام کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ حکومتیں، جو ہماری سویلین حکومتیں ہیں، ان کے اپنے کرائسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان سے ہی ان کو فرصت نہیں ملتی، لہٰذا جتنی تقریریں ہوتی ہیں اس کی نسبت تو کم توجہ دی جاتی ہے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو یہ کمی خامی تو ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تنظیمیں جو ہیں ٹیررزم کی، وہ اس اتنے بڑے بڑے واقعات جو ہیں کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں۔
ظفر جسپال کے نزدیک بھی دہشت گردوں سے چھٹکارا پانے کے لیے مربوط کوششوں کی اشد ضرورت ہے۔
جو ہماری پولیس ہے وہ پولیسنگ کر سکتی ہے، آرمی جو ہے وہ سرجری کر سکتی ہے، ان بٹوین آپ کو جس کو آپ کاؤنٹر ٹیررزم فورس کہتے ہیں وہ ابھی تک مسنگ ہے۔ اس میں انٹیلیجنس کا ایلیمنٹ بھی آئے گا اور باقی چیزیں بھی آئیں گی، تو ان کو کرنا پڑے گا۔ سو دے ہیو ٹو ورک اپ آن دس کائنڈ آف اے ماڈل، جس کا امریکہ میں ہوم لینڈ سیکورٹی ہے، یہاں کا نیکٹا ہے، نیکٹا کو فالو کرنا پڑے گا، وہ ابھی یہ کر نہیں پا رہے بیکاز آف دی ریسورسز۔
حکومت نے دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی لائحہ عمل بھی ترتیب دے رکھا ہے، لیکن اس پر بھی پوری طرح سے عمل درآمد نہ ہونے کی شکایات گاہے گاہے سامنے آتی رہتی ہیں۔
تاہم حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور ملک کو دہشت گردی و انتہا پسندی سے پاک کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی ایک اہم سیاسی جماعت تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے آئندہ ہفتے کے اس مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس سے ترک صدر طیب اردوان خطاب کرنے والے ہیں۔ پارٹی قیادت کا موقف ہے کہ پاناما لیکس میں بدعنوانی کے الزامات کا سامنا کرنے والے وزیر اعظم کی موجودگی میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
اس بات کا فیصلہ اسلام آباد میں ہفتے کو تحریک انصاف کی قیادت نے عمران خان کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں کیا۔ ترکی کے صدر آئندہ ہفتے پاکستان کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ حکومت اس مقصد کے لیے 17 نومبر کو پارلیمان کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگرچہ اس بات کا ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی سرکاری اعلان تو سامنے نہیں آیا ہے، تاہم تحریک انصاف نے پہلے سے ہی اس اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جماعت کی قیادت کا موقف ہے کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف کی موجودگی میں پارلیمان کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے، جو ان کے بقول پاناما لیکس میں وزیر اعظم کے بچوں سے متعلق ہونے والے انکشافات کے بعد متنازع ہو گئے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس کی وجہ ترکی یا ترکی کے صدر طیب اردوان نہیں ہیں،
مسئلہ پاکستان کا ہے۔ وزیر اعظم جو پاکستان ہیں وہ اس وقت متنازع ہیں، ان کا سپریم کورٹ میں ان کی انکوائری ہو رہی ہے پینما کرپشن چارجز پر، اس اسکینڈل پر، اور تحریک انصاف کورٹ میں گئی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت متنازع ہیں اور جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا ان کی موجودگی میں ہم پارلیمنٹ نہیں جا رہے۔
لیکن حکمران جماعت کے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تحریک انصاف کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ زیادہ بہتر تھا کہ ایک دوست ملک کے سربراہ مملکت کے پارلیمان سے خطاب کے موقع پر یہ جماعت بھی موجود ہو۔
کیونکہ ہمارے وزیراعظم نے تو اسی پارلیمنٹ میں رہنا ہے، وہ جس دن مرضی پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے، ان کو تو ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ لیکن صدر ترکی، ان کا آنا تو ایک ہمارے لیے ایک ایسا عید کا دن ہے کہ وہ شاید پتہ نہیں پھر کب آئیں گے، تو ان کا آنا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے وزیر اعظم کے آنے سے۔ وزیر اعظم نے تو ان کو ہر روز ان کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں۔
پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی نے کہا کہ جب پاناما لیکس کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے اختیار کو تسلیم کر لیا ہے تو یہ مناسب ہوتا کہ تحریک انصاف پارلیمان کی کارروائی میں شامل ہو۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے صدر طیب اردوان خطاب کریں گے، نہ کہ وزیر اعظم نواز شریف، اس لیے ان کے بقول پی ٹی آئی کا فیصلہ سیاسی طور پر مناسب نہیں ہے۔
پی ٹی آئی کی طرف جس قسم کی پالیسیز ہیں اس کی ہی غمازی کرتی ہے۔ اول تو پارلیمنٹ میں جا کے اپنا رول ادا کرنا چاہیے بطور اپوزیشن کے اور وہاں بیٹھنا چاہیے، لیکن ان کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ بطور وزیر اعظم وہ نواز شریف وہاں موجود ہوں گے، خطاب تو کرنا چاہیے پرتگال میں پارلیمنٹ سے۔ یہ اس قسم کی جو پالیٹکس ہے یہ زیرو سم قسم کی پالیٹکس جو ہے، یہ کا سسٹم کے لیے نقصان دہ ہی ہوتی ہے اور خود پی ٹی آئی کے لیے بھی۔
دوسری طرف شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تحریک انصاف نے پہلے سے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک پاناما لیکس کے معاملے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ پارلیمان کے اوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی۔ رواں ماہ کے اوائل میں ہی سپریم کورٹ نے اس معاملے پر دائر درخواستوں کی سماعت شروع کی ہے جس میں فریقین کو شواہد جمع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نے گوا میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ملک کو بدعنوانی سے نجات دلانے کے لیے مزید پروجیکٹ بھی ان کے ذہن میں ہیں۔ تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بدعنوانی اور بلیک منی کے خاتمے کے لیے 500 اور 1000 کے نوٹوں پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز کہا کہ وہ ملک کو بدعنوانی سے نجات دلانے کے لیے مزید پروجیکٹ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے گوا میں ایک پروگرام کے دوران بولتے ہوئے کہا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ 50 دنوں تک ان کے ساتھ تعاون کریں، وہ ایک ایسا بھارت بنا کر دیں گے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں مزید کہا کہ انہوں نے یہ قدم اٹھا کر بہت سے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے اور بہت سی طاقتیں ان کے خلاف ہو گئی ہیں۔ جن لوگوں نے 70 برسوں تک ملک کو لوٹا ہے وہ ان کے خلاف ہیں، لیکن وہ بھی تیار ہیں۔
میں جانتا ہوں کیسے
جاؤں گا میں لوٹ رہا ہوں، مجھے جنہ نہیں چھوڑیں گے، مجھے برباد کرتے رہیں گے، ان کو جو کرتا ہے کریں۔
وزیر اعظم نے کہا کہ 2014 کے انتخابات میں بدعنوانی کے خلاف عوام نے انہیں ووٹ دیا تھا، اس لیے بقول ان کے میں وہی کر رہا ہوں جو اس ملک کے عوام نے مجھ سے کہا ہے۔ انہوں نے بے نامی املاک کے خلاف کارروائی کی بھی بات کہی اور کہا کہ جو دولت لوٹ کر غیر ممالک میں جمع کی گئی ہے اس کو واپس لانا ان کی ڈیوٹی ہے۔ خیال ہے کہ وزیر اعظم نے 8 نومبر کی شام کو عوام سے خطاب کرتے ہوئے اچانک 500 اور 1000 کے نوٹوں پر پابندی لگا دی تھی۔ حکومت کی جانب سے عوام کو 30 دسمبر تک کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پرانے نوٹ بینکوں میں جمع کریں اور پرانی کرنسی کے عوض یومیہ 4000 نئے نوٹ بینکوں سے حاصل کریں۔ اس کے بعد سے ہی ملک بھر کے بینکوں کے سامنے طویل ترین قطاریں لگ رہی ہیں اور لاکھوں افراد یا تو نوٹ جمع کر رہے ہیں یا تبدیل کرا رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں عوام کو زبردست دشواریوں کا سامنا ہے۔ گھنٹوں لائن میں لگنے کے بعد بھی بہت سے لوگ کاؤنٹر تک نہیں پہنچ پاتے اور بینک یا تو بند ہو جاتے ہیں یا نوٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ اے ٹی ایم مشینوں سے بھی پیسہ حسب منشا نہیں نکل رہا ہے۔ ایک کارڈ پر صرف 2000 روپے نکال سکتے ہیں لیکن نصف سے زائد مشینیں کام نہیں کر رہی ہیں اور جو کر رہی ہیں وہ چند گھنٹوں کے اندر خالی ہو جا رہی ہیں، جبکہ بہت سے علاقوں میں ابھی نئے نوٹ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے نامنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد 29 سے 30 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر دیں گے جن کا مجرمانہ ریکارڈ ہے، اور وہ امریکہ میکسیکو کی سرحد پر دیوار بنانے کا انتخابی وعدہ پورا کریں گے اگر غیر قانونی تارکین وطن کا بہاؤ جاری رہتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں تقریباً 1.10 کروڑ غیر قانونی تارکین وطن ہیں، لیکن ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جب سرحد کو محفوظ بنا لیا جاتا ہے اور قانون شکنی کرنے والے تارکین وطن کو نکال دیا جاتا ہے تو پھر ان کی حکومت فیصلہ کرے گی کہ امریکہ میں مقیم باقی غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ واشنگٹن میں ہفتے کو دیر گئے ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل کے باہر مظاہرین نے نعرے لگائے کہ پل بناؤ دیواریں نہیں۔ یہ نعرہ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس وعدے کا حوالہ ہے کہ وہ میکسیکو امریکہ سرحد پر ایک دیوار تعمیر کریں گے۔ ہفتے کے روز دارالحکومت میں مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کے سامنے کینڈل لائٹ وجل کیا اور پھر پینسلوانیا ایونیو پر ہوٹل کی طرف بڑھے اور ٹریفک کو روک دیا۔ مینہٹن میں تقریباً 2000 افراد نے مظاہرہ کیا۔ لاس اینجلس اور شکاگو کی طرح بڑے شہروں میں 1000 افراد نے مظاہرہ کیا، جبکہ وارکیسٹر میں میساچوسٹس اور آئیوا شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے۔ امریکہ میں نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں اپنائے گئے موقف نے ان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں تشویش اور الجھن پیدا کر دی ہے۔ انتخاب اور پرائمری انتخاب کے دوران ٹرمپ نے بعض کلیدی امور پر مبہم رہے، اس میں داعش کے خلاف جد و جہد کا موضوع بھی شامل ہے۔ بعض امور پر انہوں نے مسلسل مخالفت کا اظہار کیا۔ انہوں نے 12 دن بحر الکاہل پار شراکت داری کے سمجھوتے ٹی ٹی پی کو مسترد کرنے کی مخالفت کی، ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے پر دوبارہ مذاکرات کرنے کو کہا، اور پیرس میں آب و ہوا سمجھوتے سے الگ ہونے کی بات کی جو اوباما انتظامیہ کی اہم کامیابیاں ہیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد ایک خیال عام پایا جاتا ہے کہ کیا وہ انتخابی مہم کے دوران کہی گئی اپنی باتوں پر عمل درآمد کریں گے۔ اس بارے میں پروگرام خطاب کے میں گفتگو سے اقتباس آپ کے لیے پیش ہے۔ مہمان تھے ریپبلکن پارٹی کے ایڈوائزری کمیٹی کے سینئر رکن شکاگو کے طلعت رشید، اور نیو یارک سے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی میں ایتھنک کاؤنسل کے چیئرمین ملک ندیم عابد۔ میزبان تھیں مدثرہ منظر۔ آئیے سنتے ہیں گفتگو۔
گفتگو کا آغاز ہم ملک ندیم عابد سے کرتے ہیں۔ ملک صاحب، انتخابی مہم میں کہی گئی باتیں اور اس کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے میں کافی فاصلہ ہے، آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹون، اپنا لہجہ چھوڑ دیں گے جو انہوں نے انتخابی مہم میں اختیار کیا تھا؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اس ملک میں کبھی بھی نفرت کی سیاست نہیں کی گئی۔ اس ملک کا خوبصورتی اور اس ملک کی سب سے بڑی جو اسپیشل چیز تھی امریکہ کی، وہ یہ تھی کہ یہ ٹالرنس اور ایکسیپٹنس کی یہاں پہ فیلنگز ہوتی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس ملک کو یہ نیا کلچر دیا ہے کہ اٹس اوکے ٹو ہیٹ سم ون۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ نفرت اس ملک میں انسٹیٹیوشنلائز کی گئی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا عرصہ لگے گا اس ملک میں سے یہ نفرت ختم کرنے میں۔ دیکھیے، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ وہ ٹون ڈاؤن کریں گے کہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے لیے بہت زیادہ ممکن ہوگا کہ اپنی جو انہوں نے پالیسیز دی الیکشن کے کیمپین کے دنوں میں اس کو بہت زیادہ ٹون ڈاؤن کر سکیں گے۔ بیکاز دیکھیے، انہوں نے جو وائٹ میجورٹی ہے امریکہ کی سینٹرل اور سدرن اسٹیٹس کی, ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ میں آپ کے لیے جابس کریٹ کروں گا, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کر سکیں گے, ہیز دا پلان کہ وہ شاید کر لیں گے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں امیگرینٹس کو اور مائنورٹیز کو قابو کروں گا اور ان کو ملک سے نکالوں گا اور ان کے مزید امریکہ آنے پہ پابندی لگاؤں گا. یہ بہت بڑا وعدہ تھا اسی وائٹ بیلٹ سے اور رسٹک سٹیٹ سے, اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو ٹون ڈاؤن کر سکتے ہیں. وہ ٹون ڈاؤن کریں گے تو چار سال کے بعد پانچواں سال ایز اے حکمران نہیں دیکھ پائیں گے, اور اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ امریکہ کا کمپلیٹ جو اسپرٹ آف دس کنٹری جو 250 سال 300 سال میں بلڈ ہوئی ہے اس کو کمپلیٹلی کرش کر کے رکھ دیں گے. ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کے ایڈوائزرز نے ان کو صحیح معنوں میں گائیڈ نہیں کیا, جس طرح سب سے امپورٹنٹ, چونکہ میں ہیلتھ کیئر انڈسٹری سے میرا تعلق ہے پچھلے 20 سال سے, جس طرح انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں اوباما کیئر کو نہ صرف ریپیل کروں گا بلکہ ایک سٹیج کے اوپر تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں صدر الیکٹ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ کانگریس کا اسپیشل سیشن کال کر کے اوباما کیئر کو ریپیل کر دوں گا. اب یہ دیکھیے, ایک ملاقات, صرف ایک گھنٹے کی ملاقات میں پریزیڈنٹ اوباما نے ان کو جب یہ ایکسپلین کیا کہ یہ جو دو اسپیشلی کیٹیگوریز ہیں, ایک تو وہ لوگ جن کی پری ایگزسٹنگ کنڈیشن ہے, ایک کینسر پیشنٹ جس کو زندگی میں پہلی دفعہ علاج کا موقع ملا انشورنس کے تھرو, پری ایگزسٹنگ کنڈیشن کی وجہ سے ان کو کوئی اور انشورنس کوریج نہیں دے گی, وہ 30 لاکھ لوگ جن کی پری ایگزسٹنگ کنڈیشن ہے وہ ہیلتھ کیئر کہاں سے لیں گے. دوسرے وہ بچے جو انشورنس ابھی اپنی افورڈ نہیں کر پاتے, ان کو یہ اختیار دیا گیا, حق دیا گیا کہ 19 سال کی بجائے وہ 26 سال کی عمر تک اپنے پیرنٹس کی انشورنس میں رہ سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کالج گوئنگ اسٹوڈینٹس کے ساتھ کہ اگر یہ اوباما کے ریپیل ہو جائے اور ان کا حق اپنی انشورنس کا اور اپنے ٹریٹمنٹ کا ان سے لے لیا جائے. تو کم از کم ان دو چیزوں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایگری کیا ہے.
تو طلعت رشید صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کتنی باتیں جو ہیں وہ قانون میں ڈھل سکتی ہیں؟ کانگریس ان کی اپنی ہے, وہ وہاں بہت سے قوانین جو ہیں پاس کروا سکتے ہیں. یہ بہت عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ صدر بھی ریپبلکن ہے اور کانگریس بھی ریپبلکن. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا قوانین ایسے بنیں گے جو کہ انتخابی مہم میں تو نعرے لگانا, انتخابی مہم میں ایک پروگرام دینا, ایک ریٹرک, وہ سب انتخاب جیتنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں جیسا کہ لوگوں کو تشویش ہے, وہ پوری ہو جائے گی یا امریکہ اپنی روایات پر قائم رہے گا؟
جی, اس کا بالکل آسان جواب یہ ہے کہ دیکھیں, پریزیڈنٹ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا. پریزیڈنٹ جو ہے, جو بڑے بڑے ایشوز ہوتے ہیں اس پہ کانگریس اور سینٹ سے اپروول لیتا ہے, جب تک وہ اپروو نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور ایون دو کہ کانگریس میں بھی ریپبلکن ہے اور سینٹ میں بھی میجورٹی دونوں میں ہے, لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا کافی سینیٹر جو ریپبلکنز ہیں وہ اس کی فیور میں نہیں تھے, تو وہ ایسی باتیں نہیں ہونے دیں گے جو کہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. یہ باتیں جو ہیں, کچھ نعرہ بازی ہوتی ہے, کچھ سلوگنز ہوتے ہیں جو پریزیڈنٹ, بلکہ آپ کو پتا ہوگا جورج فرسٹ جورج بش نے کہا تھا کہ جب میں بنوں گا تو نو مور ٹیکسز, لیکن ایک مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو ٹیکس بڑھانے پڑیں گے. ہوتا وہی ہے جو کہ جنرل جو کانگریس مین اور سینیٹرز کرتے ہیں, اور یہاں کے انسٹیٹیوشن بہت اسٹرانگ ہیں, بہت ہی. یہ پاکستان انڈیا وغیرہ نہیں ہے کہ یو نو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آتا ہے تو پورے کے پورے منسٹر بھی چلے جاتے ہیں, کانگریس مین بھی چلے جاتے ہیں, سب چلے جاتے ہیں, وہ سسٹم یہاں پہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں, مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی باتیں اس ملک کے فیور میں ہوں گی اور جنرل پبلک کے فیور میں ہوں گی وہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کریں گے.
ابھی آپ مدثرہ منصر کی ترتیب دی پروگرام رپورٹ سن رہے تھے. آسٹریلیا کے زیر انتظام جنوبی بحر الکاہل میں چلنے والے متنازع پناہ گزین کیمپ میں موجود تارکین وطن کو امریکہ میں آباد کیا جائے گا. کیمبرا میں وزیر اعظم میلکم ٹرنبل نے کہا کہ یہ ایسا معاہدہ ہے جس پر ایک ہی بار عمل درآمد ہوگا. سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
آسٹریلیا میں سیاسی پناہ کے متلاشی کشتیوں کے ذریعے یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں سیکیورٹی کے سخت قوانین کے تحت مینس آئیلینڈ, پاپوا نیوگینی یا پھر چھوٹے سے جزیرے جمہوریہ نارو میں تارکین وطن کے مراکز منتقل کر دیا جاتا ہے. ان مراکز میں انسانی ماحول کی صورتحال پر حال ہی میں سخت تنقید کی گئی ہے. ان کیمپوں میں موجود تارکین وطن آسٹریلیا کی امریکہ کے ساتھ ڈیل پر بہت خوش ہیں. ایک تارکین وطن کا کہنا ہے کہ زندگی کا ایک ڈرونا خواب ختم ہونے والا ہے, تاہم اب بھی غیر یقینی صورتحال موجود ہے. حکام نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ 1200 تارکین وطن میں سے کتنے لوگوں کو امریکہ داخل ہونے کی اجازت ہوگی یا پھر یہ کہ یہ عمل کب شروع ہوگا۔ وزیراعظم ٹرنبل نے اس معاہدے کا اعلان اتوار کو کینبرا میں کیا۔
The agreement is with the United States. It is a one-off agreement. It will not be repeated.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہے اور یہ ایک ہی باری کا معاہدہ ہے، اس کو دہرایا نہیں جائے گا۔ اس معاہدے کا ان تارکین وطن پر اطلاق ہوگا جو فی الوقت ان مراکز میں ہیں، اور یہ معاہدہ کسی ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جو مستقبل میں آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ہماری ترجیح ہے کہ خواتین، بچوں اور خاندانوں کو پہلے بھجوایا جائے۔ اس پر وقت لگے گا، جلد فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسے تارکین وطن کی تعداد اور ٹائم لائن سے متعلق تشویش ہے۔ وزیر خارجہ جان کیری آج کل نیوزی لینڈ میں ہیں جہاں وہ انتظامات کو حتمی شکل دیں گے، تاہم یہ ادھر بھی واضح نہیں ہے کہ آیا منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے کی پاسداری کریں گے یا نہیں۔ وہ اس سے قبل غیر قانونی ترک وطن کر کے آنے والوں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی بات کر چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں پر پابندی کی بھی بات کرتے ہیں اور کیمپ میں موجود سیاسی پناہ کے کئی متلاشی مسلمان ہیں۔ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی پناہ کے متلاشیوں کو اپنے پانیوں سے واپس بھجواتا رہے گا۔ آسٹریلیا ہر سال عالمی کنونشن کے تحت 14,000 پناہ گزینوں کو ویزے فراہم کرتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انٹارکٹیکا کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کو کہا کہ امریکیوں کی اکثریت کو اس بات کا ادراک ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی درحقیقت وقوع پذیر ہو رہی ہے اور اس معاملے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ نیوزی لینڈ کے شہر ولنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ 20 جنوری کو صدر براک اوباما کے عہدہ صدارت کی مدت ختم ہونے تک پیرس کے تاریخی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ جان کیری ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدام کرنے کی ہمیشہ سے وکالت کرتے آئے ہیں۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خیال میں ماحولیاتی تبدیلی ایک چکمہ ہے اور اپنی انتخابی مہم کے دوران وہ اس عزم کا اظہار کرتے دکھائی دیے ہیں کہ وہ گزشتہ سال کے پیرس معاہدے میں امریکہ کی شراکت داری کو منسوخ کر دیں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق کیری نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
We will wait to see how the next administration addresses this, but
جان کیری کہتے ہیں کہ ہم انتظار کریں گے کہ آئندہ امریکی انتظامیہ کس طرح اس معاملے کو دیکھتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم درست سمت میں ہیں اور یہی وہ راستہ ہے جس کے لیے امریکی عوام بھی پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سبھی یہ جانتے ہیں کہ انتخابی مہم اور طرز حکمرانی میں فرق ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ نئی انتظامیہ کو اس معاملے پر اپنی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
قرعہ ارض پر زندگی کی ابتدا اس سے کہیں پہلے سال ہو گئی تھی جتنا کہ اس وقت تک خیال کیا جا رہا تھا۔ ایک تازہ ترین سائنسی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایسے شواہد ملے ہیں کہ زمین پر زندگی اپنی ابتدائی شکل میں 3.2 ارب سال پہلے وجود میں آ گئی تھی، اور یہ مقام تھا جنوبی افریقہ کا ایک پہاڑی سلسلہ۔ انسان اس سیارے پر زندگی کی سب سے ترقی یافتہ شکل اور سب سے آخر میں نمودار ہونے والی صنف ہے۔ اس کی تاریخ محض 2,00,000 پرانی ہے، جبکہ اس کی اجتماعی زندگی کی شروعات ہوئے صرف 6,000 ہوئے ہیں۔ گویا اگر قرعہ ارض پر زندگی کے کل دورانیے کو اگر 24 میں تقسیم کیا جائے تو اس میں انسان کے قیام کی مدت محض 7 ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں میں پائے جانے والا اجزاء اور لگ بھگ 1 ارب سال کے بعد سورج کے گردش کرتے ہوئے اس سیارے کی فضا اس قابل ہوئی کہ وہاں زندگی جنم لے سکے۔ تحقیق اور تجربات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ جنوبی افریقہ میں واقع پہاڑی سلسلہ باربرٹن ہی وہ مقام ہے جہاں اس قرعہ ارض پر زندگی کا پہلا جنم ہوا تھا۔ اس پہاڑی سلسلے کو باربرٹن گرین سٹون بیلٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی چٹانیں 120 طویل اور 60 چوڑے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ سطح سمندر سے ان کی اونچائی تقریباً 6,000 ہے۔ یہاں سالانہ 24-45 بارش ہوتی ہے۔ یہ علاقہ زیادہ تر سرسبز ہے اور اسے ایک صحت افزا اور تفریحی مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ ان قدیم چٹانوں پر ایسے اجزاء اور مرکبات موجود ہیں جو زندگی کے جنم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ قرعہ ارض کی ابتدائی چٹانیں ہیں جو 3.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ جرمنی کے شہر برلن میں قائم فری یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے سیمی نبھان کی قیادت میں باربرڈن کی چٹانوں پر تحقیق کی. انہیں معلوم ہوا ہے کہ ان پر لوہے اور کندک کے کیمیائی مرکب آئرن سلفائٹ کے انتہائی باریک ذرات موجود ہے. لیبارٹی کے ٹیسٹ سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ذرات 3 ارب 22 کروڑ سال پرانے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ذرات انتہائی مختصر جراثیموں کی موجودگی سائنسی جریدے جیولوجیکل میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ان چٹانوں کے نمونے کے معائنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کرہ ارض پر انتہائی چھوٹے جراثیم 3 ارب 22 کروڑ سال پہلے جنم لے چکے تھے. زمین پر زندگی کے جد و امجد جراثیموں کی انتہائی مختصر شکل مائکروب کو سمجھا جاتا ہے. یہ ایک خلیے پر مبنی جراثیم ہے جس کی جسامت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سوئی کی نوک پر لاکھوں مائکروب سما سکتے ہیں. مائکروب اب بھی اپنا وجود رکھتے ہیں اور ہمیں مختلف صورتوں میں ملتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرہ ارض کی فضا اور ماحول زندگی کی افزائش کے لیے سادہ سازگار ہوتا چلا گیا اور پھر مختلف صورتوں اور اشکال میں زندگی ظاہر ہونا شروع ہو گئی. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. کہا جا رہا ہے کہ آلزائمرز کا مرض آئندہ 50 برسوں میں دنیا بھر میں معمر لوگوں کو زیادہ لپیٹ میں لے سکتا ہے. یہ مرض ایسا ہے جس میں انسان اچانک اپنی یادداشت کھو دیتا ہے، بہت کچھ بھول جاتا ہے، اپنی کیفیت بھی اسے یاد نہیں رہتی. چنانچہ اب محققین کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا آسان نسخہ ہو جو اس مرض سے بچا سکے. امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے میں ایک تحقیق شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وٹامن ڈی کا ڈیمنشیا یا نسیان کے مرض سے تعلق ہو سکتا ہے. اگر جس میں وٹامن ڈی کی مقدار کم ہو جائے تو آلزائمر ہو سکتا ہے، جو ڈیمنشیا کی یا نسیان کے مرض کی ایک عام قسم ہے. وٹامن ڈی عام طور پر ہمیں سورج سے حاصل ہوتا ہے یا پھر ڈرائی فروٹ یا نٹس کے علاوہ دالوں اور مچھلی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. آلزائمرز ایسا مرض ہے جو نہ صرف مریض کے لیے تکلیف دہ اور کافی خوفزدہ کر دینے والا ہے بلکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والوں کی تھکن کا باعث بھی ہو سکتا ہے. کرس رابرٹ آلزائمرز کے مریض ہیں. وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، سب سے خراب ترین بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ میں کار میں بیٹھا بیٹھا یہ بھولنے لگا کہ میں کہاں ہوں، کہاں جا رہا ہوں. عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او نے اندازہ لگایا ہے کہ دنیا بھر میں 4.7 کروڑ لوگوں کو ڈیمنشیا یا نسیان کا مرض لاحق ہے، جن میں سے 60% ایسے ممالک میں رہتے ہیں جن کے پاس اس مرض سے نمٹنے کے کافی وسائل بھی نہیں ہیں. امریکی محققین نے معمر لوگوں میں وٹامن ڈی کی سطح کا پتہ لگایا ہے اور ان کی اس قابلیت کا بھی کہ وہ باتیں کس حد تک یاد رکھ سکتے ہیں اور غور و فکر کس حد تک کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جوشوا میلر رٹگرز یونیورسٹی سے وابستہ ہیں.
سم آف دی سبجیکٹس ہیڈ آؤٹ رائٹ ڈیمنشیا، سم ہیڈ مائلڈ کاگنیٹو امپیئرمنٹ، اینڈ سم ہیڈ واٹ وی
کال، جن لوگوں پر تجربات کیے گئے ان میں سے بعض تو پوری طرح بھولنے کے مرض میں مبتلا تھے، بعض میں یہ مرض بہت معمولی حد تک تھا اور بعض کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ معمول کے مطابق اپنے حواس میں ہیں. محققین کو علم ہوا کہ جس گروپ کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے ان میں سے 60% لوگ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار تھے. ڈاکٹر میلر کہتے ہیں،
Those who had dementia also had lower vitamin D status than those who had mild cognitive impairment.
جن لوگوں کو بھولنے کا مرض تھا ان میں وٹامن ڈی کی کمی ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تھی جن کے حواس میں معمولی خرابی تھی یا جن کے حواس معمول کے مطابق کام کر رہے تھے. چنانچہ انہیں علم ہوا کہ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی تھی ان میں بھولنے کی عادت بھی زیادہ تھی، وہ اپنی باتوں پر غور بھی نہیں کر پا رہے تھے. اور ڈاکٹر جوشوا میلر کہتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی کے شکار لوگوں کی حالت عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بگڑ رہی تھی. چنانچہ اب محققین یہ تو جان چکے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی ڈیمنشیا یا نسیان یا بھولنے کی بیماری اور آلزائمرز وغیرہ میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن آیا یہ وٹامن ان امراض کے علاج میں بھی مدد دے سکتا ہے؟ اس بارے میں تحقیق ابھی جاری ہے. تب تک کیوں نہ ہم اپنی خوراک میں وٹامن ڈی کا پتہ چلائیں کہ آیا ہم اس کی کمی کا شکار تو نہیں ہو رہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوا۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر مشل ڈوبنس کے۔ بہجت، آپ یہ نیوز شو ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ 12 گھنٹے کے لیے ہماری نشریات سنتے ہیں۔ پاکستان میں 7:00 بجے سے 7:30 بجے تک اور بھارت میں 7:30 سے 7:30 بجے تک یہ نشریات سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے۔ اب بہجت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thank you.